أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صلى الله عليه محمد وعلى محمد اللهم
صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
ایدان محترم کل جب نے مجلس پڑھی اس میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا نام ہم نے حولہ لے دیا، وہ حالہ ہے، حالہ بنت خولہ، وہی جو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، وہ جب دوبارہ سنی تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ حالہ ہے اور ہم نے اس کو حولہ پڑھ دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے بات کا وہیں سے آغاز کریں جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا کہ محبت اہل بیت میزان ہے، آج نہیں ہمیشہ سے میزان رہی، ایمان کا میزان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اسی کو معیار بناتے تھے، اسی سے پہچانتے تھے۔ آج ہم وہی مثالیں دیں گے۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، بات پتہ نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ دونوں طرف بلکہ ہر طرف کچھ نہ کچھ نادان ہوتے ہیں، ان نادانوں کی وجہ سے سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جس طرف کا بھی ہو ذرا احتیاط سے گفتگو کیا کرو، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے بات کرو۔ ایک معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں اتنی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بت شکن کون ہے اسلام میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے بشریت میں سب سے بڑا بت شکن کون ہے؟ مولا کی ذات ہے نا، مولا کائنات ہے نا، سب سے بڑے بت شکن مولا۔ اب مجھے بتائیے کہ سب سے بڑے بت شکن ہیں تو جو بھی یہ کرتا ہے کہتا ہے بس اب بت شکن فلانے نے بت شکن کی، ہم تو بت شکن کے ماننے والے، ہم بت شکن کے ماننے والے۔ لیکن بتائیے بعض ایسے ممالک کے جہاں ان کا دین ہی یہی والا ہے بت پرستوں والا، اب جائیے وہاں جا کے بت توڑنا شروع کر دیے، ہمت ہے تو میں دیکھوں آپ کیسے بت توڑتے ہیں، توڑیے نا بت، وہاں پہ نہیں توڑ سکتے نا، کیوں؟ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم جب معاشروں میں آپ رہتے ہیں، یورپ میں ادھر ادھر جاتے ہیں، تو پھر آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کا۔ تو خدا کے بندو جو خیال دوسروں جگہ پہ جا کے رکھتے ہو، اپنے ملک میں رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ جب یہ خیال تم دوسرے ممالک میں جا کے کرتے ہو کہ ان کے مذہب کا خیال کیا جائے، رعایت کی جائے، بھائی کوئی ایسی بات نہ کی جائے، اور جانتے ہیں آپ کے کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنی خاطر ایسا نہیں کرتے، تو بھائی یہاں بھی اپنی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنے شہروں کی خاطر۔ سب سے اپیل کر رہا ہوں، کسی خاص طرف میرا اشارہ نہیں سمجھیے گا، بلکہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے، ارے بھائی خدا کے بندو کیا ہو گیا، پیار محبت سے رہتے تھے، سن 80 سے پہلے کیا صورتحال تھی، سب پیار محبت سے رہ رہے تھے نا آپس میں، یہ جو کچھ ہوا ہے نا 80 کے بعد ہوا ہے، اسی لیے میں سارے توپوں کا رخ موڑتا ہوں اسی طرف جو 80 کے بعد یہ ساری بیماریاں، یہ ساری مصیبتیں ہمیں دے کر گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ہے نا؟ نہیں بھائی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، معاشرے میں رہتے ہیں بھائی، سب کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی بات کیجئے۔ بات کرنے کو کس نے منع کیا ہے؟ ہم بھی بات کریں، سارے علماء بات کرتے ہیں، اپنا نقطۂ نظر ایک کو پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن ضروری ہے کہ نقطۂ نظر پیش کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا خیال نہ کیا جائے، ورنہ نقطۂ نظر پیش نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پیش ہوگا؟ علم کی کیا کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہوتی ہے کہ جب علم کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، علم کے ذریعے سے، علم کی مدد سے، یا جب علم گفتگو کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ مخالف بات مانے یا نہ مانے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، مخالف بات مانے یا نہ مانے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ کوئی ایسی بات کی نہیں جاتی نا جب علمی گفتگو کی جاتی ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے تو سمجھ لے ابو جہل کا ماننے والا ہے، کیا ہے وہ ابو جہل کے قبیلے سے، ورنہ عام انسان جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جب آپ طریقے سے بات کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، بات کریں گے، کیوں لڑے گا؟ نہیں مانے نہیں مانے، لڑائی کہاں سے آ گئی اس میں، بیچ میں لڑائی۔ تو لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرو، نہ معلوم کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ویسے تیار کھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ساری باتیں ایجاد کریں، خاص طور پہ ادھر محرم آیا ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی صبر و ضبط سے کام لو، حوصلے سے کام لو، وہ لڑنے کا میدان اور ہے بھائی، वो मैदान और है जहाँ साम्राज्य ताकतों से लड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि फिक्र को आफाकी तो रखो ना, खास तौर पे अली वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के बंदो, लड़ना है तो वक्त की यजीदी ताकतों से लड़ो ना। खुदा के बंदो, अगर लड़ने का इतना शौक है तो अपने आप अपने माशरे को क्यों खराब किया जाए। यही अपने अहले सुन्नत भाइयों को भी है कि भाई लड़ने का शौक है, जिहाद का शौक है, तो आओ मिल के लड़े ना, यहूद नसारा से लड़े, आओ दुनिया भर के मजलूमों के लिए लड़े। फलस्तीनियों पे तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, चलो फलस्तीनियों की खातिर लड़ लो, उस इसराइल से उस यहूदी ताकत से कोई नहीं लड़ रहा, आपस में लड़े जा रहे हैं, वहां पड़ोस में भी खुद लड़े जा रहे हैं। इसराइल से लड़ने का किसी को ख्याल नहीं कि इसराइल से भी जिहाद होता है भाई, इसराइल से लड़ने को कोई तैयार नहीं, यहूदियों से लड़ने को तैयार। लिहाजा आप एक पैगाम था जो दे रहे हैं आपको, और जाहिर है कि हम तो सीधी सी बात है कि यही पैगाम देते हैं हर जगह, जब भी होता है यही पैगाम देते हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा इस मुल्क पर रहम करो भाई, इन शहरों पर रहम करो। दुश्मन यही चाहते हैं, जो कुछ होता है दानिश्ता नादानिश्ता तौर पर लोग इसका शिकार हो जाते हैं। असल में पीछे किसकी साजिश हो रही होती है? दुश्मन की साजिश हो रही थी, वो ये सारे मसाइल को और हवा देता है, हवा देता चला जाता है ताकि झगड़े होते चला जाए। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा ने चाहा, बहरहाल ज़ईफ आवाज़ है लेकिन ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक तो कानों में जा रही है। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बस परवरदिगार आलम हम पर रहम फरमाए, तमाम मोमिनों मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की सलामती के लिए सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए चलिए बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बात हमारी हो रही है कि मोहब्बत अहले बैत, भाई हम इसी पर दलीलें दे रहे हैं। कल हमने क्या दलील दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, क्या दुआ की कि ऐ बारी इलाह हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर ये अली मुड़ जाए, अली को उधर ना मोड़, हक को उधर मोड़, यानी बस अली जो करेगा जो कहेगा जिधर जाएगा वही हक है, बस अली ही हक है। अली माल हक वल हक मा अली, ये तो हमारे बिरादरान के भी ये वाली हदीस तो है। पहले हिस्सा चलो, अगर कब ने लिखा है तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी लिखा ना, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली माल हक वल हक मा अली, ये सब लिखा है, अगरचे कि वो हदीस भी है कंजुल माल में, लेकिन चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं। इब्न अबी हदीद इमाम अहमद बिन हम्बल की रहमतुल्लाह अलैह की एक महफिल का जिक्र करते हैं, एक नशिस्त का जिक्र करते हैं, वो नशिस्त थी, शायद मंसूर तूसी इसका रावी है, और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें कि इसके बहुत सारे हवाले हैं, 20 से ज़्यादा हमारे बिरादरान के हवाले हैं, 20 से ज़्यादा हमारे बिरादरान के, जो मैंने नोट कर लिए मेरे पास मौजूद हैं सारे, क्योंकि जब लिखूँगा तो फिर वो सारे हवाले लिखूँगा, अभी तो मैं तकरीर कर रहा हूँ तो वो तकरीर में ये इतने हवाले देता चला जाऊँगा तो उतने मिनट कम हो जाएंगे फिर, तो वो जनाब इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ मेरे जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं ऐसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि अब तो आप इधर उधर की आप बात करेंगे तो फौरन पकड़ ली जाती है, मालूम है ना आपको, फौरन पकड़ में आ जाती है ना बात, लिहाजा मैं एक बात कह रहा हूँ तो उसका मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। तो उस महफिल का जिक्र करते हैं इब्न अबी हदीद, और कहते हैं कि वहाँ किसी ने सवाल किया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कि इस हदीस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो हदीस है और मौलाए कायनात यानी मैं मौलाए कायनात करूँ उनका जो अली इब्न अबी तालिब बयान करते थे ये हदीस के अना कसिमुन नार वल जन्ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है, किससे पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल से, मसनद अहमद बिन हम्बल आप जानते हैं कितनी बड़ी किताब है और वैसे भी एक मसलक के इमाम हैं पूरे, इमाम अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल से सवाल किया कि इस हदीस के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये जो हदीस मौला बयान करते हैं उनका अली इब्न अबी तालिब जो बयान करते थे कि अना कसीमुन नार वल जन्ना, मैं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला हूँ, मैं जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला। देखिए अभी इसी पे आज बात करेंगे इंशाल्लाह, आपसे खुदा ने चाहा जो मतलब पहुँचाना चाहते हैं आप तक पहुँचा देंगे। तो अहमद बिन हम्बल महफिल में बैठे हैं, शागिर्द हैं सारे, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मंसूर तूसी कहते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब मुतवज्जे हो गए कि सवाल तो बहुत उम्र के। कहले अच्छा पहले तो ये बता, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं अच्छा पहले ये बता, मैं एक हदीस पढ़ता हूँ ये बता तूने वो सुनी है कि नहीं सुनी है। अब सब और मुतवज्जे हो गए, पहले वो हदीस बता, पहले ये बता क्या तूने ये सुना कि अल्लाह के रसूल ने अली इब्न अबी तालिब के लिए फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबगिज़ुका इल्लल मुनाफिक। अब ये इमाम अहमद बिन हम्बल सवाल की सूरत में अपने शागिर्दों से या मुसाहिबीन से जो बैठे हैं उन सबसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये जिसने सवाल किया उससे पूछा सबके सामने कि तूने ये हदीस सुनी क्या, या अली हुजूर ने फरमाया कि ए अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, اور تجھ سے بغض اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. سنی کہا ہاں یہ تو سنی, کہی تو سنی ہے. اچھا اب یہ بتاؤ, اب سب سے اقرار لیا بھائی سنیے سب نے, ہاں سنی ہے سنی ہے. تو اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مومن کہاں جائے گا, جنت میں کہ جہنم میں؟ سب نے ایک دم کہا جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ کہ جنت میں جائے گا. اور کہا منافق کہاں جائے گا, جہنم میں یا کہیں اور؟ کہا جہنم میں جائے گا. تو فیصلہ ہو گیا نا. یہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں, کہتے ہیں پھر فیصلہ ہو گیا نا کہ مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اے علی, آپ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق نفرت کرے گا. تو جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیے نا بات, لیکن یہ مطلب کہاں سے لائے احمد بن حنبل؟ یہ بھی تو لیجئے نا, ایسے تھوڑی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے بعد کا, اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے ان سے پہلے کا. پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ گمان یہ, ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ گمان یہ کہ احمد بن حنبل نے یہ مطلب امام رضا علیہ السلام کی گفتگو سے لیا, جو گفتگو ان کی مامن الرشید سے اس کے دربار میں ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مامن الرشید ظاہری طور پہ اہل بیت کا دوست بن گیا تھا, اس نے ولی عہدی کا اعلان بھی کر دیا تھا تاکہ مختلف علاقوں میں بغاوتوں کو دبا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کو, آٹھویں امام کو شہید کر دیا گیا, زہر دے کر مسموم کر کے شہید کر دیا گیا. تو اس کو خاندان کے لوگ پن کرتے رہتے تھے, اکساتے رہتے تھے امام کے خلاف, کیونکہ سب کو ایک نفرت بھی تھی نا, بغض بھی تھا کہ یہ کہاں سے ولی عہد بن گیا. نہ معلوم کتنے شہزادے امید میں رہتے کہ کب بادشاہ مرے تو میں بادشاہ بنوں, ہے نا. یہ بڑی مشکل ہے بادشاہوں کی کہ جب ان کے بیٹے ہو جائے تو بیٹے انتظار کرتے ہیں کب مرے کب میں بادشاہ بنوں, یہ کب مرے کب میں حاکم بنوں. یہ بڑی مشکل ہے. جس حکومت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, جس بچے کے لیے حکومت کو بڑا بناتے ہیں کہ میرا ولی عہد کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے, وہ ولی عہد آخر میں دعا کر رہا ہوتا ہے جیسے مامون اور امین کی لڑائیاں لکھی ہیں نا. کتنی لڑائیاں لکھی ہیں امین اور مامون کی آپس میں, اور ہارون اور رشید کے جملے لکھے ہیں کہ مجھے معلوم زخم آ گیا تھا اس کو, تو زخم کو چھپاتا تھا اور بہت اذیت میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا. تو کہتا تھا خاص لوگوں سے کہ اگر میرے بیٹوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ زخم ہے تو پھر وہ میری زندگی ہی میں تخت و تاج کے لیے آپس میں جنگیں شروع کر دیں گے اگر میرے بیٹوں کو معلوم ہو گیا. تو یہ ایسی چیز ہے بھائی, تخت و تاج ہے نا, یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو اس کو اکسایا کرتے تھے امام کے خلاف کہ مولا یہ ایسے کہا. اوکے صاحب یہی کہتے ہیں کہ انا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے, علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے لگے. یہ کیسی حدیث ہے, یہ کیسی بات ہے؟ اور سارے شیعہ یہ کہتے ہیں, اور فرزند رسول بھی یہی کہتے ہیں. فرزند رسول تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو نام لیتے تھے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کو اتنا ہو کیا کہ اس نے کہا اچھا دربار میں بلا کے پوچھتے ہیں ان سے. دربار میں طلب کر لیا, ظاہر ہے دربار میں سینکڑوں آدمی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ درا سفرا, اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج کچھ تو چاہنے والے بیچارے بیٹھے ہیں امام کے, اور کچھ اس لیے بھی کہ چلو آج ماذا اللہ تماشا دیکھیں گے بھائی, صبح کی ہوگی ماذا اللہ امام کی. امام تشریف لائے, جاہ و جلال ہوتا تھا کہ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتا تھا, نہیں چاہتا تھا. ہارون رشید نے بھی ساتھ امام کے لیے چاہا تھا کہ میں تخت سے نہ اٹھوں, لیکن جو ہی امام داخل ہوئے تو کھڑا ہو گیا تھا. ایسے جب امام داخل ہوتے تھے آٹھویں امام, تو مامون رشید اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا تھا احترام پہ, اور جاتا تھا آگے بڑھ کے استقبال کرتا, بلایا پاس بٹھایا, پوچھا کس لیے مجھے تو نے طلب کیا. کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ سب سوال کرتے ہیں, میں نہیں, یہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو علی کے بارے میں مشہور ہے کہ علی کہتے تھے کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں, انا قسیم النار والجنہ. تو امام نے یہی دلیل قائم کی تھی. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ بنی عباس, نام لیے کچھ ہستیوں کے, جناب عباس ابن عبد المطلب, فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس, کہ یہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا تمہاری نگاہوں میں مقام کیا ہے, کیا مقام ہے؟ تو کہتا ہے مامون رشید کے ان کا مقام عبداللہ ابن عباس, کیونکہ جانتے ہیں نا آپ عبداللہ ابن عباس بنی عباس سے تھے, تو بنی امیہ کے مقابلے میں اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا انتظام. عبداللہ ابن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے, ہے نا, تفسیر میں حدیث میں ہر چیز میں وہ کتنے واقعات ہیں آپ کے, اور چاہنے والے بھی ہیں مولا کے جناب عبداللہ ابن عباس. عباسیوں کی مجبوری یہ ہو گئی کہ بنی امیہ کے مقابلے پہ لائیں کس کو, کس کو لے کر آئے؟ لہذا جناب عبداللہ ابن عباس کو مفسر اور محدث کی حیثیت سے انہیں نے اتنا اٹھایا کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکال دیں. ہے نا, سب عالم اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ 600 سال تک حکومت کی بنی عباس نے, تو اتنا کس کو کہتے سرایت کر گیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہ اب کسی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں, اور انہیں سے یہ ساری مولا کے فضائل کی روایات جو ہیں وہ مشہور ہیں. تو کہا کہ بھائی کیا مقام ہے ان کا, یہ بتاؤ کیا وہ غلط حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اس کے تو دادا ہیں وہ کیسے مانے گا, اس کے تو پردادا ہیں وہ کیسے مانے گا. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا پردادا غلط حدیث بیان کرتے, وہ تو بالکل سچے تھے. کہا سچے تھے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے یہ حدیث تم تک پہنچی, مجھ تک پہنچی؟ امام نے تو یہ کہا, امام تو ظاہر کہ خزینہ ہے وارث علوم کا, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ آج کے لوگوں تک پہنچی, تم تک پہنچی یہ حدیث, تم نے سنی ہے یہ حدیث, اور وہ اسی حدیث کا حوالہ دیا. یہ حدیث اسی لیے ہمیشہ کے لیے میزان قرار پائی, یہ حدیث, اس کو حدیث میزان بھی کہا جاتا ہے. بار بار جو میں تکرار کر رہا ہوں, حدیث میزان کہا جاتا ہے. یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق, حدیث میزان بھی کہتے ہیں اس حدیث کو. تو پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث میزان تم تک پہنچی, عبداللہ ابن عباس سے جو نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی, اچھا مختلف تعبیرات ہیں, کہیں یحبنی ہے جب مولا فرما رہے ہیں کہ لا یحبنی الا المؤمن ولا یبغضنی الا المنافق, اور جب حضور سے نقل کیا جائے گا تو لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق, تو یہ حدیث پہنچی تم تک مؤمن و منافق کی. اب وہ سارے دربار سے نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو سنی ہم نے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بادشاہ کو بھی تو خوش کرنا ہے. بادشاہ نے کہا, مامون نے کہا ہاں میں نے بھی سنی. مامون خود کہتا ہے کہ میں نے بھی سنی, میں نے بھی حدیث سنی. عبداللہ ابن عباس میرے پر جد اعلیٰ ہیں, انہوں نے یہ حدیث بیان کی, یا علی ہو یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اب جناب یہ حدیث, اب سناٹا چھا گیا دیوار دربار پہ, سب کو ہاں کرنی پڑی, ہاں بھائی یہ حدیث تو سنی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں حدیث میزان, ہمیشہ کہ اس کا نام پڑ گیا حدیث میزان, معیار ہے. یہاں تک ہی تو آپ کو لانا چاہتا تھا, یہ 5 دن سے کہ ایک حدیث تک پہنچا دو جس کو کہا ہی حدیث میزان جاتا ہے, حدیث میزان کہا جاتا ہے. اب ان کا کہ جب اب یہ طے ہو گیا نا, اب وہاں امام نے یہ دلیل قائم کی, یہ بتا مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے آخرت میں؟ کہا مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. سارے درباریوں سے پوچھا ہاں بھائی ایسے ہی ہے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہے. یہ بتاؤ کہ منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا جہنم میں. تو کہا بس ہو گیا نا, علی وہ ہے کہ سوائے مومن کے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا, منافق وہ جو علی سے بغض کے سوا کچھ کرے گا نہیں. تو مومن کا ٹھکانہ ہے جنت, منافق کا ٹھکانہ ہے جہنم. تو یہ علی ہی تو معیار بنا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نفرت کرے گا بغض رکھے گا وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا. صلوات بھیجیے محمد علی. بات پہنچ گئی یہاں تک, اسی کو کہتے ہیں حدیث میزان. اب آئیے قسم النار والجنہ کا مطلب اگر بیان نہ کیا تفصیل سے رہ جائے گی بات. یہ قسم النار والجنہ کیا ہے؟ میں قسم النار والجنہ ہوں, میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو کسی نے پوچھا, یہ مطلب جو بیان کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, پہلے بھی شاید کہیں بیان کیا لیکن چلیے اب پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری گفتگو, سب سن لیں گے. کہ حضور کی کنیت ایک ابو القاسم ہے نا, معلوم ہے ابو القاسم, آپ کے جتنے بھی صاحبزادے ہوئے, اب ان کے تعداد میں اختلاف نہیں پڑھنا چاہتے, بھائی یوں کہیے کہ جتنے بھی تھے قاسم, طیب, طاہر, اسماعیل, یہ سب انتقال کر گئے نا, کوئی پیدا ہوتے انتقال کر گیا, کوئی 8 سال کا ہو کے انتقال کر گیا, یہ سب انتقال کر گئے جتنے بھی صاحبزادے آپ کے ہوئے تھے حضور کے. تو ایک کنیت آپ کی کیا ہے؟ ابو القاسم, اور یہی سب سے مشہور کنیت ہے. تو کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام سے سوال کیا کہ یہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے, حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا, اس لیے آپ ابو القاسم. تو پھر آنے والا کہتا ہے حضور میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ ارے بھائی جواب دے دیا نا, چلے جاؤ, جواب دے دیا کہ بیٹے کا نام قاسم تھا ابو القاسم ہو گئے, جاؤ. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کا مطلب بات کچھ اور ہے, کچھ بات نہیں ماننے تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ امام سمجھ گئے کہ آگے کی منزل کا آدمی ہے. کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں کہ عربوں میں یہ طریقہ نہیں تھا، بعض اوقات کنیت بغیر بیٹے کی بھی رکھ دی جاتی تھی، یعنی ادھر بچہ پیدا ہوا نام رکھا اور اس کی کنیت بھی رکھ دی، اس کی کنیت بھی فوراً رکھ دی جاتی تھی کنیت، کوئی ضروری نہیں تھا کہ بیٹا، اتنے ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہاں پہ لیکن جناب ان کی کنیت ہوتی ہے، ابو فلاں ابو فلاں، ابو جہل، جہل کوئی بیٹا تھا کیا اس کا؟ ہاں مانوی طور پہ ساری جہالت کا وہ باپ تھا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سلوات بھیجیے، پانی دیجیے، ٹھیک ہے نا، مانوی طور پہ تھا لیکن جہل نام کا کوئی بیٹا تھوڑی تھا اس کا۔ تو کنیت رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو، یہ آج بھی عربوں میں قاعدہ ہے، زمانے آج بھی قاعدہ ہے، رکھتے ہیں لوگ، چھوٹا بچہ ہوتا اس کی کنیت رکھ دیتے ابو فلاں، اب لوگ خود ہی رکھ لیتے اپنی کنیت، مجھے ابو فلاں کہو، مجھے ابو فلاں کہو، وہ اپنی کنیت خود ہی رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، دوبارہ سوال کیا، امام نے کہا دیکھو اللہ کے دین میں اور حضور کی شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا، جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ تحفہ ہے، یہ مطلب ہماری طرف سے تحفہ ہے، بس یوں سمجھ لیجئے، عیدی وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تحفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفہ دیا، یہ مطلب۔ تو کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا، مانوی باپ ہوتا ہے نا، استاد مانوی باپ، باپ اور میرے جد امیر المومنین نے جو کچھ بھی سیکھا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا، کس سے سیکھا؟ کتنے آپ کے فرمان ہیں کہ اس طرح میں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، قدموں پہ قدم رکھتے، نقش قدم پر پیر رکھتا ہوا چلتا تھا میں حضور کے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سوال کرتا تھا حضور مجھے بتاتے تھے، اور کبھی میں خاموش رہتا تھا حضور مجھے بتانا شروع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں جو سیکھنے کا معاملہ ہے نا، یہ سب علم لدنی کے حامل ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ذہنوں میں جو سوال آتا ہے اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرمانے کہ جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا، دیکھیے اب یہ سیکھنے کے طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جہاں بھی سیکھا جب بھی سیکھا، جہاں بھی سیکھا جب بھی سیکھا، جب بھی رسول سے ہی سیکھا۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ انوار مقدسہ خلق ہوئے، انوار مطہرہ خلق ہوئے، جب سیکھا یا ظاہری طور پہ سیکھا، کیونکہ ایک خلقت ہے معصومین کی، کہاں وہ انوار مقدسہ جن کے سامنے سارے عالمین کو سجدہ کرنا پڑا تھا، اور جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسے راندہ درگاہ ہونا پڑا تھا، ایسے ہی ہے نا، سب کو سجدہ کرنا پڑا تھا جناب آدم سمیت تمام چیز۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہاں میرے بچوں جو آ رہے ہو، جو بچے آتے جا رہے ہیں، بیٹا ماسک آپ کے ہاتھ میں نہ رکھو، ماسک لگا کے بیٹھو، میں تو تھوڑا ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوں نا آپ سے، فاصلے پر بیٹھا ہوں اس لیے میں نے ابھی اتارا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی پہن کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے، پروردگار تمام دنیا کے انسانوں کو خاص طور پہ مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اس وبا سے سب کی جان چھڑائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب آئیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو کچھ بھی سیکھا جہاں بھی سیکھا رسول سے سیکھا، چاہے اس عالم میں سیکھا چاہے اس عالم میں سیکھا، میں تو یہی سمجھا مطلب۔ خیر تو کہا کہ حضور ہیں استاد، اور ہمارے جد یعنی ہمارے جد رسول ہیں استاد، اور ہمارے جد علی ہیں شاگرد، استاد اور شاگرد، تو استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کا۔ اب فرماتے تھے، وہی حدیث آ گئی، اب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے یہ حدیث سنی کہ انا قسیم النار والجنہ، یہ تو امام شافعی نے بھی نقل کیا نا اس حدیث کو، تو انا قسیم النار والجنہ، یہ حدیث سنی کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، کہاں سنا ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ علی نے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تو علی تم دوزخ اور جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے، تو بس علی ہے قاسم یعنی تقسیم کرنے والا شاگرد، آپ سمجھ آئی بات؟ ماشاءاللہ مطلب آپ تک پہنچ گیا، لیکن میں جملہ پورا کر دوں، بس اب امام فرماتے ہیں کیونکہ میرا جد علی ہے قاسم، اور وہ رشتے میں شاگرد ہیں حضور کے، تو باپ بیٹے کا رشتہ ہوا، علی ہے قاسم تو اللہ کا رسول ہے ابو القاسم، یا جزاک اللہ. ایک دو ادھر آ جاؤ بیٹا, ایک دو اس طرف آ جاؤ دیوار سے, شاباش. ایک دو بچے آگے آ جاؤ, ادھر پیچھے آ جاؤ بیٹا, پیچھے آ جاؤ, شاباش. ادھر بھی آ جائیں آپ, آپ تھوڑا ادھر ہو, آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, تاکہ مجھے یہ رہتا ہے کہ ذرا سا فاصلہ. ہاں جزاک اللہ. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. بات واضح ہو گئی؟ کہہ لیجیے قاسم تو اللہ کا رسول ہوا ابو القاسم. یہ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ مطلب میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا آپ کی خدمت میں, بلکہ یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی جیسے عارف, عارف عالم, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے پیدا ہو گئے اور کچھ تو اپنے آپ کو شاگرد بھی گردانتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں, فلاں کے شاگرد ہیں, آیت اللہ جواد عاملی کے, اور تمام کام اپنے استادوں کے خلاف کرتے ہیں. عجیب ہے, عجیب ہے. جیسے بعض لوگ رہبر کا پرچار کرتے ہیں اور رہبر کے خلاف ہی چلتے ہیں تاکہ لوگ رہبر کو برا بلا کہیں, ایسا ہی ہے نا. ایسی بعض لوگ آیت اللہ جواد عاملی اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نہ معلوم کس کس کا نام استعمال کریں گے اور بالکل ان کے نظریات کے اینٹی. جیسے میں اگر نام نہ لوں تو ابھی ایک ٹولہ پورا کھڑا ہو جاتا میرے خلاف, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, غلو کر دیا, نہ معلوم مغالطہ مبالغہ کر دیا, کیا کر دیا, کیا کر دیا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے اعتراض کرنا. جس کا حوالہ دے رہا ہوں ثبوت بھی رکھتا ہوں اپنے پاس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بز اخفش کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, بز اخفش, وہ اخفش بہت بڑا نحوی تھا, عالم تھا, تو درس یاد کرتا تھا تو بکری کو اپنی سناتا تھا. وہ بکری سر ہلاتی رہتی تھی, بکری سر ہلاتی رہتی تھی, سن سن کے اس کا دماغ جو تھا پگھل گیا, مر گئی. وہ مرنے کے قریب تھی, لوگوں نے ذبح کر دیا. ذبح کیا, جب دماغ مغز کھولا تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں, ایک چھوٹی سی, کیونکہ وہ معلوم سنا سنا کے اس کا دماغ کھا گیا. تو بز اخفش مثال مشہور ہے. تو ہمارے یہاں بھی آج کل پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں بز اخفش پل رہی ہیں. جو استاد کہہ رہا وہی سنو بس, اور کچھ نہیں, اپنا اپنا کچھ نہیں سوچنا, وہ سنو. بز اخفش پالی جا رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ابھی دو چار کھڑے ہو جائیں, یہ کیا کہہ دیا مولانا, یہ دیکھو یہ غلو کرتے, دیکھو یہ فلاں چیز کرتے, دیکھو یہ مبالغہ کر رہے. مبالغہ نہیں کر رہا, کسی کو نہیں معلوم. پھر تکرار کر رہا ہوں کہ علی کیا ہے, کسی کو نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. خدا کے بندو, بس اس حد تک نہ جاؤ, وہ وہ ہے, علی علی ہے, وہاں نہ جاؤ, وہاں تک نہ جاؤ. یاد رکھو علی جو کچھ بھی ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے. اللہ نے علی کو خلق کیا ہے, خلق کیا ہے. میرے بچوں, کبھی گمراہ ہونے کی کوشش نہ کرنا, کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے. اسی لیے تو علی علی ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ مصور ہے, یہ تصویر ہے. تصویر سے محبت ہی تو مصور سے محبت کا اعلان ہوا کرتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تصویر ہی سے محبت تو مصور سے محبت کا اعلان ہوتی ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا, ہماری حدیں ہیں, مولا کی حد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا صاحب, آپ بار بار حد کا ذکر کرتے ہیں, مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں مولا کے فضائل کی کوئی حد نہیں, لیکن میری حد ہے, ہماری حد ہے کہ بس اس سے آگے نہ جانا, اس سے آگے نہ جانا. سب کچھ ہے علی, مگر وہ علی کا خالق ہے نا. یہی حسین ترین عقیدہ ہے, یاد رکھنا. کائنات میں اس سے حسین عقیدہ کوئی بھی نہیں کہ اللہ, محمد اور علی. تو ہم کیا تشریح کر رہے تھے آپ کے سامنے, انا قسیم النارے والجنہ, اسی کی تشریح کر رہے تھے نا, کہ ابو القاسم. یہ آیت اللہ جواد عاملی نے مطلب بیان کیا, چھپ چکا, وہ کتاب بھی میرے پاس ہے جس میں وہ چھپا ہے, آپ کے درس, آپ کا لیکچر. کہ بس اس نے سنا, مطمئن ہو گیا, مطمئن ہو کے چلا گیا. یعنی وہ تھا ابو القاسم کا ظاہری معنی جو پہلے بتایا تھا, یہ تھا باطنی معنی. اور انشاءاللہ زندگی رہی کل یہ ظاہر اور باطن پر اور بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کے لیے, لیکن آج بس اتنا رکھیے, وقت اجازت نہیں دیتا. وہ تھا ظاہری معنی ابو القاسم کے, قاسم کے, قاسم آپ کے صاحبزادے کے نام, لہذا کہہ رہے ابو القاسم. باطنی معنی کیا ہے؟ علی ہے قاسم, جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا. تو ہم عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر محمد کے بعد. یہ عقیدہ کا حصہ یاد رکھنا, کبھی بہکنا نہیں, کوئی تمہیں نہ بہکا پائے, کبھی نہ بہکنا اس بات سے علی سب کچھ ہے کائنات میں لیکن محمد کے پیغمبر ختمی مرتبت آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے نا. لہذا جب قسم النار والجنہ ہو گئے تو لوگ کہیں گے نا کہ اب جنت دوزخ تو علی نے تقسیم کر دی, تو حضور کا مقام اس لیے ابو القاسم ہے کہ علی سب کچھ ہے مگر وہ قاسم ہے اور محمد عربی ابو القاسم ہے. یا یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نہ فرمائیے محمد, یہ مطلب آیت اللہ جواد عاملی کے مطلب میں میں نے اس مطلب کا اضافہ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ علی سب کچھ ہے وہ قاسم ہے تو حضور ہیں ابو القاسم, منصب کو بچانے کے لیے رسالت کے سب کچھ ہے علی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے. ایسا ہو گیا صلوات دیجئے محمد علی محمد, وہ چلا گیا وہ سننے والا چلا گیا مطلب سن کے مطمئن ہو گیا. آپ سنیے آیت اللہ جواد عاملی کے الفاظ کیا ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ مطمئن ہو گیا اس نے دوسرا جواب سنا مطمئن ہو کے چلا گیا. اگر یہ 70 بار یہی سوال کرتا تو امام 70 بار الگ الگ جواب دیتے اور وہ سب کے سب صحیح ہوتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ امام جتنے بھی جواب دیتے وہ سب صحیح ہوتے. کیوں؟ باطن در باطن در باطن در باطن جتنا اس میں غوطہ زن ہو گئے مطلب نکلتے چلے آئیں گے. تو امام جو گفتگو کرتے تھے لوگوں کی ذہنی سطح دیکھ کے کرتے تھے, جتنا وہ ہضم کر سکے. لہذا کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو نہ کیا کرو کہ یا تو لوگ سمجھ نہ پائیں اور سمجھیں تو الٹا سمجھ لیں اور جھگڑا کھڑا ہو جائے معاشرے میں, اور جھگڑا کھڑا ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں کیا جاتا, بلکہ انا نحن معاشر الانبیاء, کہیں ائمہ کے لیے بھی یہ بات ہے, ہم گروہ انبیاء لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کی عقل کے مطابق. صلوات بھیجیے محمد علی محمد, 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 محمد. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اللہ قدر عقولہم جتنی ان کی عقل ہوتی ہے نا اتنی بات ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے زیادہ میں کیا ہوگا گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی آہستہ آہستہ لے کے آیا جاتا ہے لوگوں کی ذہنی سطح کو آہستہ آہستہ. اتنی بڑی تبلیغ کے باوجود ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے نا حضور کے سامنے ہی, لیکن مجھے بتائیے کہ سب کا مقام جناب ابو ذر غفاری جیسا تھا؟ سب جناب سلمان فارسی جیسے تھے؟ سب سب جناب مقداد جیسے تھے؟ جناب ہمارے یاسر جیسے تھے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے تھے؟ ارے نہ معلوم کتنے اور بھی نام لے لیجئے آپ, خود تاریخ کہے گی ہاں بھائی سب کے مقام الگ الگ ہے نا. ہمارے برادران کی مثال دے دیں, اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ورنہ برا مان جائیں گے سب سب مثالیں ادھر کی دے دیں, حالانکہ اصحاب رسول میں ادھر ادھر کیا ہوتا ہے. لیکن نہیں, اس سے بچنے کے لیے کہ نہ برا مانے, ہمیں کیا کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ہم تو سب کا ذکر کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے عشرہ مبشرہ, بھائی ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, ہم صاحب بتا رہے ہیں, اس میں کوئی تقیہ کی بات تھوڑی ہے بھائی. ہمارے یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے, آپ کے یہاں ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ 10 وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی, ایسے ہی ہے نا جنت کی. اچھا اب میں یہی تو سوال کرتا ہوں ہر جگہ, بس معلوم ہو گیا نا کہ تمام اصحاب محترم ہیں مکرم ہیں لیکن آپ کے حساب سے بھی 10 اور ہیں باقی اور ہیں. سیدھی سی نعرہ حیدری, بالکل سیدھی سی بات ہے کہ 10 اور ہیں باقی اور, بس ختم کر دیا آپ کے بیان کو آج یہیں پر ختم کیا انشاءاللہ. پھر کل بات کا آغاز کریں گے یہیں سے جہاں پر ختم کر رہے ہیں بات کو, بس آزاد آ رہے ہیں. اتفاق یقین مانے کہ یہ حدیث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا اور میرے منہ سے بار بار قاسم نکلا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں قاسم نکل رہا تھا. شاید ये मुझे सहारा मिल रहा था कि मैं रब्त दे सकूं मसाइब को, मसाइब का रब्त दे सकूं। इसलिए बार बार कासिम का लफ्ज़ निकला और ये हदीस मुझे याद आई कि इसको बयान किया जाए आपके सामने, ज़ाहिर बातिन वाली बयान के दे। मैं इरादे से कस्द से नहीं आया था इसके कि ये पढ़ूंगा, लेकिन हो गया तो मैं खुद ब खुद कासिम निकला। अब मुझे एकदम ख्याल आया कि ये शायद रब्त कायम करना था, एक वो कासिम है एक हसन का कासिम, और शायद शहजादे हसन मुश्तबा ने अपने इस बच्चे का नाम कासिम इसीलिए रखा होगा कि करबला के मैदान में ये कासिम बन जाएगा, ये शहजादा मेयार बन जाएगा हक और बातिल का, ये शहजादा मीज़ान करार पाएगा, तकसीम कर देगा। कैसे थे वो लोग जिन्होंने हसन के शहजादे पर तलवारें बरसाईं, बर्छियां बरसाईं, कैसी थी वो माँ, कैसे थे वो चचा, कैसे थे वो भाई कि जो कासिम के लाशे को देख रहे थे और किस हालत में देख रहे थे। देखें, मैं अर्ज़ करता रहता हूँ लोगों के सामने, आप लोगों के सामने, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे यानी मुतादिद बेटे, कहीं तीन तो कम से कम लिखा है, चार और पांच तक भी तादाद है जो करबला में शहीद हुए, जिन्होंने जान कुर्बान। लेकिन याद रखिए कासिम सबसे अलग है, इसलिए इसका जिक्र भी सबसे अलग किया जाता है। कम सिन है ना, 13-14 साल के, इससे ज़्यादा का सिन नहीं है, इससे ज़्यादा का सिन नहीं है जनाब कासिम का। जब ये वाकई करबला हो रहा है, वाकई करबला में ये मौजूद है, शहजादे हसन 50 हिजरी में शहादत हुई है ना, तब आपको बताएं कि शहजादे हसन की जब शहादत हुई है, रुखसत हो रहे थे ना सबसे आखिर में, तो जनाब फरवा को बुलाया था, मेरे बच्चे कासिम को लेकर आओ। देखे ना, इतना ही छोटा है ना कासिम के, कासिम को तो वसीयत नहीं कर सकते, जनाब उम्मे फरवा को वसीयत की थी, देखो ऐसा ऐसा वक्त आएगा मेरा कासिम इतना बड़ा हो जाएगा कि तलवार संभाल ले। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ आपके सामने, देखो इसे रोकना मत, इसे करबला में भेज देना, और अगर मेरा भाई रोके तो मेरा वसीयतनामा तहरीर एक दी, कहते हैं कि वो कासिम के बाजू पे बंधी रही, और करबला में जब हुसैन ने अपने भतीजे को इजाजत ना दी, कैसी माएँ हैं करबला की ये, जनाब उम्मे फरवा रात से अपने बेटे को बुला बुला के प्यार करती थी और बार बार कहती थी मेरे बच्चे तेरे बाबा होते तो अपना फ़र्ज पूरा करते, मुझ दुखियारी के पास कुछ नहीं, मेरी लाज रखना और सुबह सबसे पहले मैदान में चले जाना। और जब सुबह हुई कासिम को इजाज़त ना मिली, रोते हुए आए अपनी वालदा के साथ कि मादरे गिरामी चाचा जान मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहे, देखिए आधे से ज़्यादा लश्कर कट गया, आधे से ज़्यादा लश्कर शहीद हो गया, मैं बार बार जाता हूँ मुझे इजाज़त नहीं देते। हालांकि रात को मालूम है ना, बता चुके हैं अपने शहजादे को, जब सबको उनके मकाम शहादत दिखा रहे थे, ये बच्चा बार बार पंजों के बल खड़ा होकर सामने आता था, वो बुलंद हो गया अपना कद बड़ा करके ताकि चाचा जान मुझे देखे। और जब हुसैन हर बार मुँह फेर लेते थे कासिम से, तो फिर कासिम ने कहा चाचा जान क्या मेरा नाम दफ्तर शहादत में नहीं है। हुसैन ने बड़ी हसरत से देखा था कासिम को, मेरे लाल कैसा पाते हो मौत को, तो ये बच्चा जायका बता रहा है मौत का करबला में, अहला मिनल असल, चचा जान शहद से भी ज्यादा शीरी हसन का। लेकिन दिन के वक्त इजाजत नहीं मिल रही, माँ ने कले जैसे लगा कहा मेरे लाल तुझे इजाजत क्यों नहीं मिलेगी, बाजू पे लगा हुआ तावीज़ खोला, कहा ये तेरे बाबा की तहरीर है तेरे चचा के नाम, जा ले जा और तुझे इजाज़त मिलेगी। बस बाबा की तहरीर को देखा, सर से लगाया, बोसे दिए, दौड़ते हुए कासिम के चचा जान ये मेरे बाबा का ख़त आपके नाम। पहले तो हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, आँखों से लगाया और आँखों से अश्क जारी हो गए, समझ गए ना हुसैन कि अब इसमें क्या हो। तहरीर पढ़ी और देर तक कासिम को गले से लगा कर सीने से लगा कर रोते रहे। जानते हैं ना कि अभी थोड़ी देर बाद कासिम को किस हाल में मुझे लेकर आना है, किस हाल में लेकर आना है। जनाब कासिम को इजाज़त मिल गई, बड़ी मुश्किल से कासिम रुखसत हुआ। जब हुसैन खेमे से बाहर लेकर आए हैं ना, तो अली अकबर अब्बास सब खड़े और सवार कराया कासिम को। कासिम इतने कमसिन थे करबला के मैदान में कि आपके दोनों पैर रकाबों में टिकते नहीं थे, कभी दाएं तरफ झुक के अपना तवाजुन बरकरार करते थे और कभी बाएं तरफ झुक के अपना तवाजुन बरकरार रखते थे। ऐसे जब चलने लगे तो अब्बास ने बड़ी हसरत से देखकर कहा, बेटा कासिम ध्यान से जंग करना है। कासिम मुस्कुरा के देखते और कहते, चाचा जान मैं आपका ही तो शागिर्द हूँ। अब देखिए मंजर यूँ है कि कासिम मैदान में पहुँच गए और एक बुलंदी से एक टीले से अब्बास हुसैन अली अकबर सब कासिम की जंग देखने के लिए तैयार। और कासिम ने वारिस तलब किया, रजस पड़ी कि जिसने मेरे बाबा को जंग करते नहीं देखा, यानी इमाम हसन को, करे मेरे बाबा पर जंग से जी चुराने का इल्ज़ाम लगाने वालों, आओ मेरे मुकाबले पर, मेरे तलवार की काट देखो, समझ लो कि मैं किस हसन का बेटा हूँ। तेवर देखे पिसरे साद ने कासिम के, समझ गया कि हाशमी जवान है, इतनी आसानी से आम सिपाहियों के जरिए जेर नहीं होगा। अर्ज़क़ शामी से कहा, जो सबसे बड़ा नामवर पहलवानों में से एक है शाम के, कहा कि तू जा इस नौजवान के मुकाबले पे, इसका सर कलब करके ला। उस मलून ने, माजरत के साथ लफ्ज़ कबूल कर लीजिएगा क्योंकि रिवायात में मकातिल में यही लफ्ज़ लिखा है कि उसने बड़ी हकारत से कासिम को देखा। बच्चे के मुकाबले में भेजता है, इसके चार बेटे इसके साथ आए थे, एक को भेजा जा इस लड़के का सर उतार ला। हसन का लाल है, जैसे अर्ज़क शामी का बेटा आया, एक ही वार में जहन्नम का रास्ता दिखाया। बस इधर वार किया, पलट के अपने चचा हुसैन की तरफ देखा, अब्बास की तरफ देखा, अपने भाई अली अकबर की तरफ देखा। बच्चे जब कोई कारनामा करे तो दाद चाहते हैं ना, तारीफ चाहते हैं ना बड़ों से। बस इधर कासिम ने पलट कर देखा, उधर हुसैन ने, अब्बास ने, अली अकबर ने, मरहबा, आफरीन मेरे लाल, आफरीन, बहुत अच्छा वार किया। अली अकबर हौसला बढ़ाते हैं, मेरे भाई कासिम बहुत अच्छी जंग कर रहे हो। खुश हो गए कासिम का और हौसला बढ़ गया। जब एक भाई को, एक बेटे को मरते देखा, अपने दूसरे बेटे से कहा, जा अपने भाई का बदला लेकर आ। दूसरा वार किया, उसे भी जहन्नम का रास्ता। तीसरा, चौथा, जब चारों बेटों के लाशें खाक को खून में गलता देखे, अब इससे न रह गया, गुस्से में तैश में कासिम की तरफ दौड़ा हमला करने के लिए। अर्ज़क शामी को जो आते देखा, हुसैन सजदे में चले गए। माबूद, माबूद, कासिम की लाश उठाऊंगा, लेकिन हाशमी जवान है, एक के मुकाबले में शिकस्त ना हो। अली अकबर ने घबरा के आवाज़ दी, भैया कासिम ज़रा ध्यान से। अब्बास ने आवाज़ दी, बड़ा नामवर पहलवान है कासिम, बहुत होशियारी से, थोड़ा सा दुआ भी कर रहे हैं सब मिलके, कासिम को कामयाब। कासिम ने जंगी हरबा इस्तेमाल किया और ऐसा वार किया सर पे कि दरमियान से दो टुकड़े कर दिए, आधा इधर गिरा, आधा इधर गिरा। बस ये वार करते देखा, हुसैन भी सजदे में, अली अकबर भी सजदे में, अब्बास भी सजदे में। लेकिन अदादारों, जब सजदे से सर उठाया ना, तो फिर कासिम नजर नहीं आया। समझ गए ना आप? जो ही अर्ज़क शामी वासिले जहन्नम हुआ, पिसर साद ने हुक्म दिया, घबरा कर एक एक करके जाओगे, ये पूरे लश्कर को काट के फेंक देगा, हमला आम करो, सब मिलकर हमला करो। हसन का शहजादा कासिम लड़ता रहा, जब चारों तरफ से आधा के नरगे में घिर गया, दुश्मनों के नरगे में घिर गया, लड़ता रहा। कहते हैं कि 40 को वासिले जहन्नम किया, लेकिन आखिर कहाँ तक, कहीं से तलवार, कहीं से तीर, कहीं से तबर, कहीं से बरछी, वार होना शुरू हुए, जख्मों से चूर हुआ कासिम, संभला नहीं जा रहा घोड़े पे, तलवार हाथ से गिर गई, ढाल गिर गई, बर्छी गिर गई। अब जब ना संभला गया, गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी, ए चाचा जान मेरी खबर लीजिए, ए चाचा जान मेरी मदद को आइए। लिखा है कि किसी की आवाज पे हुसैन ऐसे नहीं दौड़े थे जैसे कासिम के। अब मेरे बिलाल कासिम मैं आ रहा हूँ, मेरे बेटे कासिम मैं आ रहा हूँ। अब्बास भी दौड़े, अली अकबर भी दौड़े, कासिम नरगए आधा में घिरा हुआ है। अरे पामाल ये लाश है कासिम की, रिवायत मैं इसलिए इत्मीनान से पढ़ता हूँ कि ज़ियारत नाहिया के वो जुमले, वो कलमात मेरी निगाहों में हैं, जिसमें मेरा इमाम फरमाता है, मेरा सलाम उन लाशों पर जो घोड़ों की टापों तले इस तरह पामाल कर दिए गए थे कि उनके जोड़ जोड़ बंद बंद अलग कर दिए गए थे। अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने हमला किया, अली अकबर ने हमला किया कि किसी तरह कासिम को दरमियान से निकाला जाए। मैदान साफ हुआ, कुछ देर इधर उधर कुछ तलाश करते रहे, हुसैन भी, अब्बास भी, अली अकबर भी। कुछ देर बाद हुसैन ने अपनी अबा को बिछा दिया, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, एक गठड़ी किसी सूरत बनाई, सीने से लगाया, चले खेमागाह की तरफ। माँ को खबर मिल गई, मेरा कासिम घोड़े से गिर गया। मुतमईन है जनाब उम्मे फरवा, कोई शिकायत, कोई गम के आसार चेहरे पे नहीं, मुतमईन है। परवरदिगार इस कनीज की कुर्बानी को कबूल कर। बीबियां जमा होंगे जनाब उम्मे फरवा के खेमे की। अब उम्मे फरवा को इंतजार है, मेरे बेटे का लाशा कब आएगा। बस हुसैन दरे खेमा पर पहुंचे, एहतिमाम किया गया। हुसैन जब दाखिल हुए, अब्बास दाखिल हुए, अली अकबर दाखिल हुए, माँ हैरान होकर कहती है, ए मेरे इमाम, ए सैयदो सरदार, ए आका, आप सबके लाशें उठा कर लाए हैं, आखिर मेरा कासिम का लाशा कहाँ छोड़ा है, मेरे कासिम का लाशा क्यों नहीं लाए। हुसैन ने कोई जवाब ना दिया, सीने से लगी हुई गठड़ी को जमीन पे रख के खोला। अब जो गठड़ी खोली, कैसा लाशा कासिम का, माँ ने अपने बच्चे के टुकड़े। अलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन।